ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حاشیہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک یہودی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ قبر واقعہ سری نگر یہودیوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح بنی ہوئی ہے۔ دیکھو پرچہ علیحدہ حاشیہ۔ اب ہم اس حاشیہ کا نوٹ پڑھتے ہیں۔
حاشیہ متعلق صفحہ 69، ایڈیشن حاضہ حاشیہ متعلق صفحہ 76۔
حضور فرماتے ہیں، کریئر ڈلا سیرا جنوبی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مدرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے۔ 13 جولائی 1889 کو یروشلم میں ایک بوڑھا راہب مسمہ کور مرا، جو اپنی زندگی میں ایک ولی مشہور تھا۔ اس کے پیچھے اس کی کچھ جائیداد رہی اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے حوالہ 2,00,000 فرینک بریکٹ میں 1,19,000 روپیہ کیے، جو مختلف ملکوں کے سکوں میں تھے، اور اس غار میں سے ملے جہاں وہ راہب بہت عرصے سے رہتا تھا۔ روپے کے ساتھ بعض کاغذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے تھے۔ چند عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کاغذات کے دیکھنے کا موقع ملا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ کاغذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے۔ جب ان کو پڑھا گیا تو ان میں یہ عبارت تھی، پترس ماہی گیر یسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے نام میں اور اس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتا ہے، اور یہ خط اس طرح ختم ہوتا ہے، میں پترس ماہی گیر نے یسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے 90 سال میں یہ محبت کے الفاظ اپنے آقا اور مولا یسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے 3 عید فصح بعد یعنی 3 سال بعد خداوند کے مقدس گھر کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان فاضلوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نسخہ پترس کے وقت کا چلا آتا ہے۔ لندن بائبل سوسائٹی کی بھی یہی رائے ہے، اور ان کا اچھی طرح سے امتحان کرانے کے بعد بائبل سوسائٹی اب ان کے عوض 4,00,000 لیرہ 2,37,500 روپیہ مالکوں کو دے کر کاغذات کو لینا چاہتی ہے۔ یسوع ابن مریم کی دعا ان دونوں پر سلام ہو، اس نے کہا، اے میرے خدا، میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب آ سکوں جس کو میں برا سمجھتا ہوں، نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی، مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں، لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے، مجھ سے زیادہ بری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اے خدا جو سب سے بلند تر ہے، میرے گناہ معاف کر۔ اے خدا، ایسا نہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے الزام کا سبب ہوں، نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقویٰ مجھے مصائب میں ڈالے، ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہو، اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اے خدا جو بڑے رحم والا ہے، اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر، تو جو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔ شہدہ شاہد من بنی اسرائیل، ایک اسرائیلی عالم توریت کی شہادت دوبارہ قبر مسیح۔ یہ عبرانی عبارت دے کر اس کا ترجمہ حضور دیتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک نقشہ پاس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اور تحقیق وہ صحیح ہے، قبر بنی اسرائیل کی قبروں میں سے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کے اکابر کی قبروں میں سے۔ میں نے دیکھا یہ نقشہ آج کے دن جب لکھی میں نے یہ شہادت بماہ انگریزی جون 12, 1899، سلمان یوسف اسحاق تاجر۔ سلمان یہودی نے میرے روبرو یہ شہادت لکھی، مفتی محمد صادق بھیروی، کلرک دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل لاہور۔ اشہد باللہ انہ حاضل کتاب کتبہ سلیمان ابن یوسف و انہ رجل من اکابر بنی اسرائیل، دستخط سید عبداللہ بغدادی۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ان مولویوں پر افسوس، اگر ان میں دیانت ہوتی تو وہ تقویٰ کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کراتے، اور خدا نے تو نیک روحوں کی تسلی کر دی، مگر وہ لوگ جو ابو جہل کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ اسی طریق کو اختیار کرتے ہیں جو ابو جہل نے اختیار کیا تھا۔ ایک مولوی صاحب نے میرٹھ سے بذریعہ رجسٹری اطلاع دی ہے کہ امرتسر میں جلسہ ندوۃ العلماء ہے، اس جگہ آ کر بحث کرنی چاہیے، مگر واضح ہو کہ اگر ان مخالفین کی نیتیں نیک ہوتی اور فتح و شکست کا خیال نہ ہوتا تو ان کو اپنی تسلی کرانے کے لیے ندوہ وغیرہ کی کیا ضرورت تھی۔ ہم ندوہ کے علماء کو امرتسر کے علماء سے الگ نہیں سمجھتے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی جنس، ایک ہی مادہ ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ قادیان میں آوے، مگر بحث کے لیے نہیں، بلکہ صرف طلب حق کے لیے، ہماری تقریر کو سنے، اگر شک رہے تو غربت اور ادب کے طریق سے اپنے شکوک رفع کراوے، اور وہ جب تک قادیان میں رہے گا بطور مہمان کے سمجھا جائے گا۔ ہمیں ندوہ وغیرہ کی ضرورت نہیں اور نہ ان کی طرف حاجت ہے، یہ سب لوگ راستی کے دشمن ہیں، مگر راستی دنیا میں پھیلتی جاتی ہے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کا عظیم شان معجزہ نہیں کہ اس نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں اپنے الہام سے ظاہر کر دیا تھا کہ لوگ تمہارے ناکام رہنے کے لیے بڑی کوشش کریں گے اور ناخنوں تک زور لگائیں گے، مگر آخر میں تمہیں ایک بڑی جماعت بناؤں گا۔ یہ اس وقت کی وحی الہی ہے جبکہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دعویٰ کے شائع ہونے پر مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگائے، آخر حسب پیش گوئی مذکورہ بالا یہ سلسلہ پھیل گیا، اور اب آج کی تاریخ تک برٹش انڈیا میں یہ جماعت 1 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ندوۃ العلماء کو اگر مرنا یاد ہے تو براہین احمدیہ اور سرکاری کاغذات کو دیکھ کر بتلاوے کہ کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں۔ پھر جبکہ قرآن اور معجزہ دونوں پیش کیے گئے تو اب بحث کس غرض کے لیے؟ ایسا ہی اس ملک کے گدی نشین اور پیرزادے دین سے ایسے بے تعلق اور اپنی بدعات میں ایسے دن رات مشغول ہیں کہ ان کو اسلام کی مشکلات اور آفات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ ان کی مجالس میں اگر جاؤ تو بجائے قرآن شریف اور کتب حدیث کے طرح طرح کے تمبورے اور سارنگیاں اور ڈھولکیاں اور قوال وغیرہ اسباب بدعت نظر آئیں گے، اور پھر باوجود اس کے مسلمانوں کے پیشوا ہونے کا دعویٰ اور اتباع نبوی کی لافزنی، اور بعض ان میں سے عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں اور چوڑیاں پہنتے ہیں اور قرآن شریف کی نسبت اشعار پڑھنا اپنی مجلسوں میں پسند کرتے ہیں، یہ ایسے پرانے زنگار ہیں جو خیال میں نہیں آ سکتا کہ دور ہو سکے، تاہم خدا تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھائے گا اور اسلام کا حامی ہوگا۔ عورتوں کو کچھ نصیحت۔ ہمارے اس زمانہ میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں، وہ تعدد نکاح کے مسئلہ کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں کہ جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں، اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ مثلاً اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجزوم ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کر دیتی ہے، یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت قابل رحم ہو مگر بیکار ہو جاوے اور مرد بھی قابل رحم کہ وہ تجرد پر صبر نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں مرد کے قوا پر یہ ظلم ہے کہ اس کو نکاح ثانی کی اجازت نہ دی جاوے۔ درحقیقت خدا کی شریعت نے انہی امور پر نظر کر کے مردوں کے لیے یہ راہ کھلی رکھی ہے، اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلع کرا لیں۔ جو طلاق کے قائم مقام ہے، خدا کی شریعت دوا فروش کی دکان کی مانند ہے، بس اگر دکان ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی۔ بس غور کرو کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن میں وہ نکاح ثانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں، وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو؟ دیکھو، انجیل میں طلاق کے مسئلہ کی بابت صرف زنا کی شرط تھی، اور دوسرے سدہ طرح کے اسباب جو مرد اور عورت میں جانی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا کچھ ذکر نہ تھا۔ اس لیے عیسائی قوم اس خامی کی برداشت نہ کر سکی اور آخر امریکہ میں ایک طلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔ تو اب سوچو کہ اس قانون سے انجیل کدھر گئی، اور اے عورتوں، فکر نہ کرو، جو تمہیں کتاب ملی ہے وہ انجیل کی طرح انسانی تصرف کی محتاج نہیں، اور اس کتاب میں جیسے مردوں کے حقوق محفوظ ہیں، عورتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اگر عورت مرد کے تعدد ازواج پر ناراض ہے تو بذریعہ حاکم خلع کرا سکتی ہے۔ خدا کا یہ فرض تھا کہ مختلف صورتیں جو مسلمانوں میں پیش آنے والی تھیں اپنی شریعت میں ان کا ذکر کر دیتا، تا شریعت ناقص نہ رہتی۔ سو تم اے عورتوں، اپنے خاوندوں کے ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو، بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوہرے کر کے انصاف نہیں کرتا۔ اگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد قہر الہی مت بنو، ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خاوند بھی نیک کیا جاوے گا۔ اگرچہ شریعت نے مختلف مسالے کی وجہ سے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے، لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بذریعہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خامنوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں. کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو. خدا کے فرائض نماز زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو. اپنے خامنوں کی دل و جان سے مطیع رہو. بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے, تو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ. اسراف نہ کرو اور خامنوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو. خیانت نہ کرو, چوری نہ کرو, گلہ نہ کرو. ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگاوے.